وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے یہ لکھ دیا تھا زبور میں۔ زبور سے مراد یا تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب، اللہ نے فرمایا ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا۔ کیا لکھا تھا اور کب لکھا تھا، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا من بعد الذکر، ذکر کے بعد۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ایک جگہ حدیث آئی ہے، ذکر سے مراد آپ نے کہا لوہے محفوظ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کر دی تو اور کیا پھر کہنا ہے کہ لوہے محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے یہ بات زبور میں بھی لکھ دی تھی۔ زبور یا تو حضرت داؤد علیہ السلام والی کتاب، اور یا پھر بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ زبور میں ال جو آ گیا نا، الف لام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم وہ زبور نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں اس زبور سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں، تو ہم نے ان تمام کتابوں میں لکھ دیا ذکر کے بعد، لوہے محفوظ میں لکھنے کے بعد۔ اسی لیے کچھ نے یہ ذکر سے مراد بھی پھر الگ الگ چیزیں لی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ ذکر سے مراد لوہے محفوظ ہے، تو پھر تو اور کیا کہنا ہے۔ تو لوہے محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے زبور میں یا آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ ان الارض، کہ زمین جو ہے، یرثھا، ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ زمین کے وارث ہم بنائیں گے، عبادی الصالحون، زمین کے مالک ہوں گے اللہ کے نیک بندے، ہمارے جو نیک بندے ہیں ہم انہیں حکمرانی دیں گے، ہمارے جو نیک بندے ہیں ہم انہیں غلبہ دیں گے۔ ہم نے یہ چیز زبور میں لکھ دی تھی۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبور کس سے پڑھی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ زبور میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور اتنی تحریف ہونے کے باوجود اب بھی زبور میں یہ بات موجود ہے۔ اب بھی اگر آپ زبور دیکھیں تو یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زبور میں یہ بات طے کر دی تھی کہ یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے جو نیک بندے ہیں نا یہ وارث بنیں گے۔ تو وارث کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وراثت باپ سے ہی منتقل ہوتی ہے نا۔ تو یہ زمین پہ حکمرانی کو وراثت میں لیں گے۔ یہی چیز ہو گئی جی؟ یہاں دیکھ لیجئے بائبل میں، یہاں جہاں سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور کا ذکر ہے، اس زبور میں 37 جو ان کا سانگ ہے، جو اللہ کی تعریف ہے، اس کی سب ڈویژن میں 29 ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا اللہ نے ان سے کہا، دا رائٹس شیل انہیریٹ دا لینڈ، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس زمین کو وراثت میں حاصل کریں گے۔ انہیریٹ کا مطلب تو یہی ہوا، وراثت میں۔ اور یہاں دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا ہم نے زبور میں یہ بات لوہے محفوظ کے بعد لکھ دی تھی کہ زمین کے وارث میرے اچھے بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، اینڈ ڈویل ان اٹ فار ایور، اور یہ اس زمین کو ہمیشہ کے لیے آباد کریں گے۔ یہ تو پورا جملہ ہے وہاں، لیکن قرآن نے جو حوالہ دیا ہے، قرآن نے کہا زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، یہ ہے زبور، اور اب تک اس میں یہ بات پائی جاتی ہے، لکھی گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی تھی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم تھا کہ زبور میں یہ چیز لکھی ہوئی۔ ان فی ھذا، اور بلا شبہ لوگو اس میں۔ اچھا، عرض سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین کے وارث ہم بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو۔ کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ عرض سے مراد جنت ہے، اور وہ کہتے ہیں چونکہ آگے وراثت کا ذکر آ گیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنت کا وارث بنائیں گے نیک لوگوں کو، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت تھی اور ان کی اولاد کو وراثت میں مل جائے گی۔ 18 پارے میں بھی اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور وہ انشاءاللہ آئے گا تو وہاں دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرثوھا وہاں نہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الوارثون, اور وہ اپنے والد کی وراثت کے حقدار ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے. مراد وہاں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت انہیں ملے گی. یہاں پر دوسری مراد تفسیر میں یہ لی گئی ہے کہ زمین سے مراد شام, کہ شام کے وارث ہمارے اچھے بندے ہوں گے. اور شام کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ اس زمانے میں برکت والی زمین شام کو کہا جاتا تھا, اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام فتح ہو گیا تھا. ان فی ھذا قلوگو بلا شبہ, اس قرآن میں ھذا سے مراد قرآن ہو گیا یا ھذا سے مراد یہ سورت ہو گئی, کہ اس سورت میں سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یا اس قرآن میں لبلاغ لقوم عابدین, اس قوم کے لیے جو عبادت ہماری کرتے ہیں بات واضح ہو گئی, ہم نے پہنچا دی بات, ہم نے صاف بتا دیا کہ دیکھو اس کتاب میں یہ پیغام تمہیں پہنچ گیا ہے کہ زمین پہ حکمرانی اللہ کے اچھے بندوں کی ہوگی, صالح لوگوں کی ہوگی, اور صالح لوگ وہی ہیں جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں, جو اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تمہارے سامنے ہیں, اور دیکھ لو وہ ہر مشکل میں اللہ ہی کو ہمیں پکارتے رہے اور اللہ کے نام کو لیتے رہے. ہم نے بتا دیا بس اس کتاب میں بہت چیزیں ان کے لیے, وہ قوم جو ہماری عبادت کرے, لوگ جو بندے ہیں خدا کے ان کے لیے. انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ گیا, سب سے پہلے بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, پھر ہارون, پھر ابراہیم, اسحاق, یعقوب, لوط, پھر اس کے بعد داؤد, سلیمان اور یونس, زکریہ, اسماعیل, ادریس, ذلکفل, اور ان حضرت عیسیٰ اور مریم. تو ان 15 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے جن پہ قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس اگلی آیت میں ان کا ذکر کیا, اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک, اور جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے, الا رحمت للعالمین, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے ان سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, یعنی سراپا رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہان, وہ جہان چاہے کافروں کا ہو اور وہ جہان چاہے مسلمانوں کا ہو, اور خواہ وہ جہان جو ہے جانوروں کا ہو, حتیٰ کہ فرشتوں کا جہان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق سب کے لیے رحمت. اور بہت بڑا تعریف کا جملہ ہے جو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کیا, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دور میں تعریف ہوتی رہی, اور اللہ نے ہر جگہ پہ بتایا کہ وہ اللہ کی خاص رحمت تھے جو اللہ نے اس کائنات کے آخر پر بھیجی ہے. اور یہ رحمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس رحمت سے حصہ دیتے رہیں. اسی لیے آپ اس سے بھی بڑی آیت دیکھیں جو سورہ آراف میں گزری ہے, اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی ہیں اور امی نبی ہیں, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات, وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تورات میں, لکھا ہے ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا, بل انجیل, اور انجیل میں بھی ذکر کیا ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یامرہم بالمعروف, اور یہ ہمارا ایسا نبی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, وینہاہم عن المنکر, اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے, ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے, ویحرم علیہم الخبائث, اور جو بھی ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام کرتا ہے, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اور مشکل مشکل حکم جو انسانوں کے گلے میں پڑے ہوئے تھے، انسانیت جن کے بوجھ میں دبی ہوئی تھی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان مشکل حکموں کو ہٹاتے ہیں لوگوں سے. یہ ہے رحمت کی اصل کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، بوجھ اتار دے گا ان سے. وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو لوگوں کے گلے میں پڑی ہوئی سختیاں ہیں، اس سختیوں کے توک اتار کر پھینک دے گا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں پورے جہانوں کے لیے، یعنی جن قوموں نے اپنے دین کو بگاڑ کر اور جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ مذاہب کو بگاڑ کر اپنی قوموں کی گردنیں اس بوجھ میں جھکا دی تھیں، اور جن قوموں نے اتنی تباہی دنیا کی کر دی تھی، یہ خدا کی رحمت ہے لوگوں کو نجات دے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور اسی لیے سورہ آل عمران میں آیا، اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور اللہ کا بڑا کرم آپ پہ ہوا، آپ اتنے نرم دل ہیں لوگوں کے لیے. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، لن فضوا من حولک، تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. لوگ نہیں بھاگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی تھی، اللہ نے انہیں رحمت کا، نرمی کا مرکز بنا دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ نے میرا قرض دینا ہے، کہ فرمایا میں نے دینا ہے، اور اس نے سختی کرنی شروع کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جو مطلب کے پوتے ہو نا، مطلب کی اولاد، یہ تم سب کے سب ہمیشہ قرض کو ادا نہیں کرتے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا سخت جملہ جب اس نے کہا تو ہمارا خیال ہوا کہ ہم اس کا مزہ چکھائیں، اس کو ڈانٹیں یا اس کو ماریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، ان لصاحب الحق مقالن، جس کا حق بنتا ہونا اسے کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی، کچھ نہیں کہا، اور فرمایا جو میں نے اس کا قرض دینا ہے اسے ادا کر دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے کبھی زندگی میں کسی سے بدگوئی نہیں کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں بازاروں میں بات کرتے تھے، معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، یہ سب اس رحمت کا اثر ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پہ کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ روایت ترمذی میں، شمائل ترمذی میں آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دیں. آپ نے فرمایا دے اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں کچھ دے دوں؟ اور آپ نے کہا کہ اچھا جاؤ اور اس طرح کرو کہ کسی سے میرے نام پہ ادھار لے لو، مدینہ منورہ میں کوئی دے دے تو لے لینا اور میں تمہارے ادھار کی ادائیگی کر دوں گا. تو اس عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ پہلے بھی ان لوگوں کو بہت کچھ دے چکے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کا آپ کو پابند نہیں کیا، آپ کیوں اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات ناگوار گزری، اور اسے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ انصار نے یہ بات کہی، اور اسے بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ انفق انفق، اسے بلال رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول آپ دیتے رہیے، خرچ کرتے رہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا بلال تم خرچ کرتے رہو اور کرتے رہو، اور اللہ عرش ایسی عظیم چیز کا جو مالک ہے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے. یہ رحمت تھی، اس کا اثر تھا کہ فرمایا کسی سے قرض لے لو میرے نام پہ اور میں اس قرض کو ادا کر دوں گا. یہ جو سورہ اعراف میں کہا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گردن سے مشکل چیزوں کو اتار کر انسانیت سے پرے پھینکتے ہیں. وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن سختیوں نے لوگوں کے جسموں کو جھکا دیا تھا، ان کی گردنوں کو، ان سختیوں کو وہ ہٹا دیتے ہیں. بہت سی چیزیں بنی اسرائیل میں یہ چیزیں تھیں کہ وہ توبہ جو کرتے تھے گزرا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شرک کیا اور اب توبہ کرنی ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرو. وہاں توبہ قتل سے ہوتی تھی. اللہ نے ان کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یہ آسانی دے دی کہ اس امت میں کوئی شرک کر لے وہ اللہ سے زبانی طور پہ معافی مانگ لے، قتل کی بات نہیں ہوئی. یہ تھوڑی سی آسانی. پچھلی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، ہمیں بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں جہاں کہیں تمہیں نماز کا وقت آ جائے اور پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر لو. غنیمت کا مال حلال نہیں تھا پچھلی امتوں کے لیے، اس امت کو بتایا کہ غنیمت کا مال تمہارے لیے حلال ہے. قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی، قربانی کا گوشت جو تھا وہ رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی. یہ اس امت کے ساتھ اللہ نے مہربانی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قربانی کا گوشت کھانا یہ جائز ہو گیا. پچھلی امتوں میں ایک آدمی قتل کر دیتا تھا، اس کی سزا قتل تھی کہ قتل کے عوض میں قتل ہی ہو سکتا ہے، پیسے نہیں دیے جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے مہربانی کی اور بتایا کہ اگر وہ پیسے پہ راضی ہو جائے تو تم یہ بھی کر سکتے ہو. ہفتے کے دن کوئی شکار کی اجازت نہیں تھی، ہفتے کے دن کوئی کاروبار کی اجازت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں سے یہ بوجھ اٹھا لیا اور اس کو تبدیل کیا جمعے کے دن. اور جمعے کے دن بھی کتنا کہ فرمایا صرف اس وقت جب آزان ہو جائے پہلی، تو پہلی آزان کے بعد خطبہ سنو، بس پہلی آزان کے بعد اتنا ہی وقفہ ہے جس میں تم غسل کر لو یا وضو کر لو، اور اس کے بعد بس نماز پڑھ لی جائے. اس وقفے کو پورے دن کی بجائے کتنا وقفہ ہے، آدھ گھنٹہ، پندرہ منٹ، بیس منٹ، بس اتنا کر دیا کہ اس میں خرید و فروخت نہیں کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا، بس اللہ کی یاد کے لیے یہ وقت. اسی طرح روزہ جو رکھتے تھے لوگ، شام کو افطار کرتے تھے، بس افطار میں جو کھانا پچھلی امتوں میں ہوتا تھا کھا لیا، اب اس کے بعد دوبارہ کھانا صبح ہی کھانا ہے، رات کو کچھ نہیں کھا سکتے تھے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو نرم فرما دیا. پچھلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی، ایک ہی خدا کی جاتی تھی، ہمارے ہاں ایک نیکی پہ اللہ نے کہا ہم 10 لکھ لیں گے اور ایک نیکی پہ 700 گنا تک لے جائیں گے، جتنا اخلاص ہوگا بڑھتی جائے گی. یہ سب کی سب چیزیں جو اس امت کے لیے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. غسل کرنا ہوتا تھا، نہانا ہوتا تھا ناپاکی میں، تو پچھلی امتیں تو تھی خود اسلام میں ابتدائی دور میں 7 مرتبہ ایک آدمی نہاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ اللہ اس کو آسان کر دیں. عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے 7 بار نہانا بڑا مشکل ہے، اللہ تعالی نے فرمایا 5 کر دو، پھر اصرار کیا کہ اللہ اسے اور کم کر دیں، حتیٰ کہ 3 اور پھر ایک مرتبہ کا حکم نازل ہو گیا کہ اچھا ایک مرتبہ بھی کوئی غسل کر لے گا اور جسم پہ پانی بہا لے گا تو پاک ہو جائے گا. یہ ساری سہولتیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ملی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور ایک دیہاتی ہمیں ملا. سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی اس کو پکڑا اور پوری شدت سے کھینچا، اور آپ کے کندھوں کے درمیان اس چادر کی رگڑ کی وجہ سے نشان پڑ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے وہ تم مجھے دو. تو ہمیں بڑا شدید غصہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور مسکرائے، ہنس پڑے، اور ہم سے کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے بس اسے دے دو، کچھ نہیں کہا. وگرنا جو مقام اللہ نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، معمولی بات تھی کہ اس آدمی کا سر اتروا دیتے. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ اللہ کی رحمت تھی. حتیٰ کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے مسند احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں بھی بشر ہوں اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، اور میں اگر کسی آدمی کو بد دعا دے دوں تو اللہ میری بد دعا کو بھی اس کے حق میں دعا بنا دے. فجعلھا لی صلاتم وزکا، اللہ میری بد دعا کو بھی میری امت کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے. مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف رحمت ہوں لوگوں، اور اللہ نے مجھے صرف اسی چیز کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں ہدایت دوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے گلے سے اتری. مسلمانوں پر رحمت, بہت چیزیں. یہ غسل کا معاملہ دیکھیں, 7 مرتبہ اگر نہانا پڑ جاتا پھر انسان کا کیا بنتا. قرآن پاک کا مسئلہ تھا, اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض کیا کہ اللہ کسی اور لہجے میں بھی پڑھنے کی اجازت ہو جائے, کسی اور لہجے میں بھی, یہاں تک کہ 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہو گئی, جیسے کہ یہ حدیث آئی ہے کئی بار اور اس کی تشریح بھی آ چکی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی, صحیح بخاری میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو باہر آئے اور مسجد میں لوگوں نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ, اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا تو دوسرے دن اور زیادہ لوگ آ گئے, اور پھر انہوں نے آپ نے نماز پڑھائی, اور تیسری رات کو تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھی, اور چوتھی رات کو اتنے زیادہ لوگ آئے کہ تنگ پڑ گئی مسجد, مسجد نبوی, حتیٰ کہ آپ رات کو باہر نہیں آئے, آدھی رات کو, اور صبح فجر میں آئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا چل رہا تھا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ جو میرے دروازے پہ ناخن سے دستک دے رہے تھے میں سن رہا تھا, جو چھوٹے چھوٹے پتھر تم دروازے پہ مار رہے تھے میں سن رہا تھا. بخاری میں آتا ہے کہ مجھے پتا تھا تمہارا شوق کتنا ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے کا, لیکن رمضان میں میں اس لیے اب نہیں باہر آیا کہ مجھے ڈر لگا کہیں یہ تراویح آج میں نے پڑھائی تو فرض ہو جائے گی, اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے, اور پھر مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا, اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز اس لیے نہیں تراویح کی مسلسل پڑھائی کہ کہیں ایسے نہ ہو امت پہ فرض ہو جائے. یہ شفقت تھی, یہ نرمی تھی. حدیث میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے متعلق کہا کہ رب انہن ضللن کثیرا من الناس, اے میرے رب بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, فمن تبعنی فانہ منی, اور اللہ جو بھی میری مان لے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہمارے میں سے ہے, اور آپ نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ان تعذبهم فانهم عبادك, اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, وان تغفر لهم, اور اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے, فانك انت العزیز الحکیم, تو اللہ تو بڑے غلبے والا ہے, حکمت والا ہے, تو معاف فرما سکتا ہے. اور آپ نے پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آپ نے کہا کہ اللہ میری امت, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جبریل میرے پاس آئے, اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا, اور اللہ تعالی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, اور مجھے خوب پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, لیکن تم ان سے پوچھو کہ کس چیز نے رلایا. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو کہا, اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں میری طرف سے کہ مجھے اپنی امت کا خیال آتا ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا, تو میری بھی تو امت ہے. تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کے متعلق کہا کہ انا سنرتیق, ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں, کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے آپ ناراض ہو جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں ہر طبقے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ انسانوں کا حال, پھر اس امت کا حال, جانوروں تک کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا تھا. مسند احمد میں آتا ہے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے ساتھ گئے اور کہتے تھے دو باتیں ہوئیں, اور یہ کہہ کے وہ ہنسے, اور انہوں نے کہا ایک بات تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, وہ تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی بتائی تھی, اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتاؤں کہ انصار کے باغات میں سے کسی باغ میں ہم چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا, وہ بڑبڑا رہا تھا, بول رہا تھا, یہاں تک کہ اس اونٹ کے آنسو گرنے لگے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اور آپ نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ اور بلایا گیا اس کے مالک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو، اس کو تھکا دیتے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جانوروں کے معاملے میں بھی تھی. صحیح احادیث ہیں جن میں یہ آیا ہے. حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور میں نے دیکھا ایک سفر میں کہ اونٹ ایک آیا اور اس اپنی گردن بڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولنے لگا، اس کی آواز تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ اور وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا یہ میرے ہاتھ بیچتا. اس نے کہا میں بیچتا تو نہیں ہوں، آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں بیچ دو. اس نے کہا ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے جس پہ پورا گھر چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے اور تم اس سے کام لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ابو داؤد میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے سفر میں اور ہمارا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا اور سرخ ایک پرندہ تھا اور اس کے بچے تھے، ہم نے اس کے گھونسلے میں سے لے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ پرندہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہو گیا. تو ہم نہیں سمجھ پائے یہ کیا بات ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ اس کے بچے واپس رکھ کے. یہ صحیح احادیث ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے اور ایک لکڑی کا ستون تھا، بس اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے. یہاں تک کہ بنو نجار نے کہا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنا دیں. اور پھر ایک عورت نے اپنے ہاں کسی آدمی کو کہا کہ لکڑی کا کام تم کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر بنا دو. وہ گئے درخت کاٹ کے لے آئے جنگل سے اور انہوں نے منبر بنا دیا. اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن جب آیا تو پھر ہم نے دیکھا تو ہمیں آواز آنا شروع ہوئی اور ہم نے جب غور کیا تو کھجور کا وہ تنا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھا کرتے تھے وہ بچے کی طرح رو رہا تھا اور ہم نے اس کی آواز سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے گلے سے لگایا اور وہ ایسے ہی چپ ہو گیا جسے بچہ چپ ہو جاتا ہے. اس حدیث پہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا تبصرہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ وہ اللہ کے بندوں وہ درخت کا تنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا دور ہونے کی وجہ سے رو پڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ امت کو ان کے ساتھ تعلق ہو اور امت کو ان کے ساتھ محبت ہو. تو یہ سب چیزیں جو یہاں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو نقل کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا جبریل امین سے کوئی، اور جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے سوال کا جواب تو میں دے نہیں سکتا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اللہ سے پوچھوں گا اور آپ کے سوال کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اتنا قریب کر لیا، اتنے قریب کہ میرے اور خدا کے درمیان صرف 70,000 پردے تھے نور کے بس ہو رہ گئے تھے، بہت قریب اللہ کے میں ہو گیا. تو یہ جو جبریل امین کو غیر معمولی قرب حاصل ہوا ہے جس کا انہوں نے آ کے اظہار کیا اور خوشی سے کہا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کی برکت تھی کہ ان کی وجہ سے جبریل امین کو یہ موقع ملا. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں. فیوض الحرمین کی جو کتاب ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا آج کل بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ انہیں تو کوئی تصوف سے لگاؤ اور یہ چیزیں ہی نہیں تھیں، اور انہوں نے پڑھا نہیں نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اگر حضرت کی وہی پڑھ لینا یہ جو ہے کتاب فی مبشرات ابھی نام دیا ہیں فیوز الحرمین جو ہے صرف اسے ہی پڑھ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کس مقام کے آدمی تھے. اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا, کتنی مرتبہ انہوں نے روح مبارکہ کو دیکھا, کیا کیا باتیں انہوں نے پوچھی اور وہ کیا کیا باتیں تھیں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اور شاہ صاحب نے اسی میں لکھا ہے کہ میں نے چاہا کہ علماء کے خلاف کوئی کتاب لکھوں اور صوفیہ کی حمایت کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرما دیا اور مجھ سے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میری امت میں جو علم کا کام ہے یہ علماء ہی کر رہے ہیں, اور مجھے سمجھایا کہ اگر تم علماء کے خلاف کتاب لکھو گے تو لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا اور امت کا نظام خراب ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ حجت اللہ میں یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے میں نہیں لکھنا چاہتا تھا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالی کی طرف سے مجبور کیا گیا ہوں کہ میں یہ کتاب لکھوں. یہ سب کی سب چیزیں وہ رحمتی کی باتیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے اس ساری کائنات کے لیے رحمت, اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے, انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, فرشتوں کے لیے, اور حتیٰ کہ آخرت میں ان کی شفاعت, اور وہ ایسی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالی سے انہوں نے مانگی تھی اور اللہ انہیں عنایت فرمائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, لوگ جو ان کی تعریف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعریف پہ خوش ہوتے تھے. انہیں بتایا جاتا تھا کہ امت میں فلاں فلاں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو لکھا ہے اسے سمجھنا بھی اگرچہ کافی دشوار ہے, لیکن اتنا تو پتا چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت اور احترام کتنا تعلق ہے. یہاں تک کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے, اور وہ نور کی لائنز, وہ لکیریں, وہ میں نے دوسری طرف دیکھا تو امت میں مختلف لوگوں کے دلوں میں جا رہی تھی. تو مجھے پتا چلا کہ اوہو, دنیا میں جو لوگ حدیث کا کام کرتے ہیں اور حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ان کے سینوں میں جاتا ہے. یہ تعلق ہے, یہ واسطہ ہے, اور یہ زندوں سے زندگی کا حاصل ہوتا ہے نا, پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ گوگل سے پڑھ لیا کریں گے تو پھر وہ نور کہاں سے آئے گا. اس لیے وہ ہے بات کہ دلی کے زندوں میں اب وہ بات نہیں رہی جو دلی کے مردوں میں ہے, مگر کیا کریں, تربیت کے لیے کسی زندگی کے پاس جانا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے بس سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. قل انما, اور آپ یہ فرما دیجئے کہ بلا شبہ یوہا الیہ, میری طرف پہ ہی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا پروردگار تو بس ایک ہی خدا ہے, اللہ ایک ہی ہے, اسی کو ماننا ہے, علم بھی اس کا, تصرف بھی اس کا, قدرت بھی اس کی, اور جتنے اس کائنات کے واقعات ہیں عروج اور زوال یہ سب اس ذات واحد کے ہاتھ میں ہیں. فہل انتم مسلمون, سو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے. بظاہر استفہام ہے, پوچھا گیا ہے کہ کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو, لیکن حقیقت میں حکم ہے یعنی ضرور مسلمان ہو جاؤ. فہل انتم مسلمون, مسلمان ہو گئے یا نہیں, اللہ کو مانو گے یا نہیں. مسلمان سے مراد لغت کے اعتبار سے یعنی خدا کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ لوگ اس بات سے انکار کر دیں اور منہ موڑ لیں, فَقُلْ, آپ کہہ دیجئے, آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ, آذَنْتُكُمْ, میں نے تمہیں کہہ دیا ہے. قیامت میں بھی کہیں گے لوگ, اللہ نے کہا ہے قیامت میں جب کافر میرے سامنے آئیں گے جھوٹ بولیں گے نا, کہیں گے آذَنَّاكَ, ہم نے تجھے کہہ دیا تھا اللہ, ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی گواہی نہیں دیتا، ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں مانتا کہ تیرا بھی کوئی شریک ہے. اور پھر اللہ جب گواہوں کو پیش کرے گا پھر مان جائیں گے کہ ہم نے شرک کیا. یہاں بھی وہ ہے، آذنتکم، آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں بتا دیا، علی سواء، ان برابر ہے معاملہ، علی سواء، ان دونوں طرف کا معاملہ برابر ہے، دونوں طرف کی خبر میں نے تم کو دے دی، یعنی ایک کام تم کر سکتے ہو دونوں میں سے، دنیا میں شرک کرتے رہو آخرت میں عذاب پاؤ، دنیا میں اللہ کو مان لو آخرت میں نجات پاؤ، دونوں جہانوں میں سے کسی جہان کا بھی تم پر زور نہیں پڑا، تمہارے یعنی اختیار میں، قبضے میں، دونوں جہانوں کی خبر میں نے تمہیں برابر دے دی ہے. آذنتکم علی سواء، برابر خبر دے رہا ہوں، وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے نہیں معلوم، اقریبن، قریب آ گیا ہے، ام بعیدن، یا دور ہے، ما توعدون، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے وعدہ ہے عذاب کا یا مغفرت کا، یہ قریب ہے یا دور ہے مجھے کچھ پتا نہیں. اگر تم لوگ اللہ کو مان لو گے، اس کی توحید اور بندگی کے قائل ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں بخش دے گا، نہیں مانو گے خدا تمہیں عذاب دے گا. لیکن یہ جو عذاب کا وعدہ ہے، قریب ہے دور ہے کب ہونا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. انہ یعلم الجہر من القول، اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو اونچی آواز سے جو بات کرے اسے بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو علم ہے. ویعلم ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کفر، ان کے خلاف منصوبے، یہ مکی صورت ہے نا، مکہ مکرمہ میں جو کچھ کرتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ کو اس کی بھی خبر ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اونچی آواز سے بولتے ہو تو بھی، سرگوشیاں کرتے ہو تو کیا تم خدا سے چھپا لو گے؟ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. وَإِنْ أَدْرِي، آپ انہیں کہہ دیجئے یہ بھی کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، شاید کہ یہ تمہاری آزمائش، تم جو کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، مخالفت کرتے ہیں خدا پکڑ کیوں نہیں لیتا، تو مجھے نہیں معلوم، لعلہ فتنۃ، ممکن ہے فتنۃ لکم، تمہارے لیے یہ آزمائش ہو، خدا نے تمہیں مہلت دے دی ہو، ومتاع الہین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، ایک مقرر مدت ہے، اس وقت تک تم دنیا برتو، فائدہ اٹھاؤ. یہاں اللہ نے امتحان کے لیے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، خدا کسی کی گرفت نہیں کرتا، کسی کو نہیں پکڑتا، اللہ نے آزادی دی ہے، اور جب تک اللہ کی آزادی کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، تمہارے دن نہیں گنے جاتے، تب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے. میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم اپنا معاملہ خود جانو، خود سمجھو، جو دونوں طرف کی چیزیں تھیں میں نے تمہیں بتا دی. متاعن الہین، ایک مدت تک اس دنیا میں رہنا، کیونکہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو مہلت نہ دے، اور اللہ اگر لوگوں کو اختیار نہ دے، تو پھر ثواب اور عذاب اور یہ چیزیں سب باطل قرار پاتی ہیں. اللہ نے دنیا میں مہلت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا. قال رب احکم بالحق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور انہوں نے کہا اے پروردگار فیصلہ کر دے، بالحق، سچائی کے ساتھ، اے اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے کرتے، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے ایک مدت گزر گئی، ہجرت کے قریب کا وقت آ گیا، تو اللہ نے کہا آپ ہم سے دعا مانگ لیں، اور اللہ کے حکم سے دعا مانگی کہ رب احکم بالحق، اے پروردگار سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو جائے، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. تو اس سے مراد مفسرین نے یہ لی ہے کہ کافروں کے لیے گویا بد دعا بھی ہو گئی، کہ کافروں کے متعلق اللہ کا فیصلہ جب انصاف پہ مبنی آئے گا تو کافروں کی تو گردنیں اڑ جائیں گی. اور یہ چیز ہے وہ جو بدر میں جا کر پوری ہوئی، ربنا الرحمن، اور ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ، ان چیزوں پر، ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بناتے ہو، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. شرک جو تم کرتے ہو اس پہ بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالی کے لیے جو نازیبا جملے تم کہتے ہو، ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنی بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے جو تم تنگ کرتے ہو، مسلمانوں کو جو تم ستاتے ہو، ان سب چیزوں پر ہم اپنے رب سے المستعان مدد مانگتے ہیں، یعنی جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ ہے ہمارا رب، اور رب میں بھی رحمان کا نام لے آئے کہ اللہ ایسا ہے جو در حقیقت بنیادی طور پہ اس کی صفت رحمت ہے جو سب چیزوں پر غالب ہے. ہم اس پروردگار سے بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا فیصلہ بھی، تاکہ تمہیں اس دنیا میں بھی پتا چل جائے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے.